أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون قد أفلح المؤمنون تحقيق فلاح فالي ایمان والوں نے ایمان کے کمال کے بعد جو یقین کا درجہ حاصل ہوتا ہے یہ وہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ہیں جو دنیا و آخرت کی فلاح کو پا لیتی ہیں. افلاح یفلح افلاح باب افعال سے کامیابی اور کامرانی اور فلاح جس کے بارے میں گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا اور جانا قرآن کی آیات اور احادیث کی روشنی میں کہ فلاح کا معنی کیا ہے, فلاح پانے والے کون لوگ ہیں اور فلاح سے محروم کون لوگ ہیں. یہاں پر اس سورہ المؤمنون میں آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 9 تک ایمان والوں میں فلاح پانے والوں کی صفات اور خوبیوں اور نشانیوں کو اور ان اہم نیکیوں کو بیان کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ایمان والے دنیا اور آخرت کی فلاح کو پا لیتے ہیں. جس طریقے پہ گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے اس کی مہربانی سے ہم نے اس چیز کو پڑھا اور جانا کہ فلاح کا مفہوم کیا ہے اور فلاح پانے والے کون ہیں, اسی طرح اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے آج کی ان آیات میں ان 7 اہم نشانیوں کے بارے میں اور ان 7 بڑی نیکیوں کے بارے میں مختصر طور پہ ہم پڑھیں گے اور جاننا چاہیں گے کہ ان نیکیوں کی کیا اہمیت ہے. تو سب سے پہلی چیز دنیا اور آخرت کی حقیقی کامیابی کے لیے وہ ایمان ہے. ایمان سے مراد ایمان کامل اور یقین کامل ہے, وہ ایمان جس میں شرک نہ ہو, وہ ایمان جس میں کفر نہ ہو, وہ ایمان جس میں نفاق نہ ہو, منافقت نہ ہو, شک اور شبہ نہ ہو, کبیرہ گناہوں پر اصرار نہ ہو, اور وہ ایمان جس ایمان میں بدعت نہ ہو. زبان اور دل, دل جس چیز کی اور جن باتوں کی تصدیق کرے, زبان جن کا اقرار کرے, بدن ان کے مطابق عمل کرے, یہ ہے ایمان اور یہ ہے ایمان کامل اور یقین کامل. تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان اگر کامل ہے, اس میں شرک اور بدعت اور نفاق اور کبیرہ گناہوں پر اصرار نہیں ہے تو فلاح کا حصول آسان ہے. اور اگر ایمان کے بجائے کفر ہے, ایمان کے بجائے شرک ہے, ایمان کے بجائے نفاق ہے, ایمان کے بجائے بدعتیں اور کبیرہ گناہوں پر اصرار ہے تو پھر فلاح کا حصول مشکل ہے. دوسری نشانی جو یہاں بیان ہوئی وہ ہے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. ایمان کے بعد دوسری نشانی, دوسری بڑی نیکی جس کی وجہ سے کوئی بھی ایمان والا فلاح دنیا اور فلاح آخرت کو پا لیتا ہے, وہ ہے نمازوں کا خشوع. خشوع خی شین عین خشع جو اصل مادہ ہے, اس کا معنی ہے برع. یہ جو بکری یا گائے وغیرہ کے تھل ہوتے ہیں ان کو برع کہا جاتا ہے, اور یہ معنی ہے خیشعین کے اصل مادے کا, خشک کا. وہ چونکہ پست ہوتے ہیں نرم ہوتے ہیں، اس لیے اس کو یا ان کو ورع اور خشع کہا جاتا ہے. اور اسی سے پھر یہ خشوع خشیت کے معنی میں لیا گیا، خوف، خشیت الہی، خوف خدا جس کو ہم کہتے ہیں. یہ خوف جب اس کا مرکز دل ہے، خشوع اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اس کا اصل مرکز دل ہے. دل میں جب خوف پیدا ہوتا ہے تو بدن اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اور جب دل میں خوف نہیں ہوتا تو بدن وہ کام کرتا ہے جو نہ ڈرنے والوں کے کام ہوتے ہیں. یعنی اللہ کا خوف نہیں ہے، قیامت کے دن کا خوف نہیں ہے، اللہ کے عذاب کا خوف نہیں ہے. اس لیے نافرمانی ہے، گناہ ہے، فسق و فجور ہے، اور ہر قسم کی برائی اور شر ہے. امام ابن جوزی نے اپنی تفسیر زاد المسیر میں لکھا کہ خشوع جو نمازوں کا خشوع ہے، اس کے چار معانی ہیں. پہلا معنی یہ ہے انہ النظر الى موضع السجود، نماز کے دوران سجدے کی جگہ پہ نگاہوں کا پڑنا. نماز جب انسان پڑھے اور نماز پڑھنے میں مشغول ہو تو نگاہیں سجدے کی جگہ سے آگے نہ جائیں. یہ جو نماز کے اندر لوگ ادھر ادھر بھی دیکھتے رہتے ہیں، تانگ چھانگ کرتے رہتے ہیں، یہ خلاف ادب ہے. بعض اوقات اس سے نماز بگڑ جاتی ہے اور بعض اوقات اس سے فاسد ہو جاتی ہے. اور اس سلسلے میں انہوں نے اس روایت کو بیان کیا جو کہ مرسل ہے، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام ابتدا میں نماز کے دوران نگاہوں کو بلند کیا کرتے تھے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون فنکس رأسہ. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی نگاہوں اور سر کو پست کر لیا. ایک معنی خشوع کا یہ ہے کہ نماز کے دوران نمازی کی نگاہیں اس مقام پر رہیں جہاں وہ سجدہ کرتا ہے، سجدے کی جگہ. والثانی انہ ترک الالتفات فی الصلاۃ وان تلین کتفک للرجل المسلم. دوسرا معنی خشوع کا یہ ہے کہ نماز کے دوران ادھر ادھر مت دیکھو، اور نماز کے دوران دل کے اندر، دماغ کے اندر ادھر ادھر کے خیالات کو مت آنے دو. شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ نماز کے دوران نمازی کا دل حاضر نہ ہو. اور صحیح احادیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ جب نمازی نماز پڑھنا شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں. پھر جب نماز میں اس کو دنیا کا خیال آ جاتا ہے، گاڑی کا خیال، بیوی بچوں کا، پیسے کا، تو جب اس کی توجہ اللہ تعالیٰ سے ہٹ جاتی ہے اللہ تعالیٰ بھی اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے. اور نماز چونکہ دنیا و آخرت کے بگاڑ کا مرکز اور سبب بھی بن سکتی ہے، اور دنیا و آخرت کی فلاح کا سبب بھی بن سکتی ہے، اس لیے کہ اگر یہ نماز جاندار ہو جائے، نماز کا جان پیدا ہو، تو یہ نمازی کو ہر برائی، ہر گناہ سے روکے گی. اور نماز اگر بے جان ہو تو پھر یہ نماز بھی پڑھے گا اور سارے کام کرے گا جو ہم لوگ کرتے ہیں، بلکہ وہ برے کام جو نمازی کرتے ہیں غیر نمازی شاید کم درجے میں ان کو انجام دیتے ہیں. تو کہا کہ نمازیوں کی توجہ کو ہٹانے کے لیے ابلیس نے خاص لشکر تیار کیا، ایک خاص فورس اس نے بنائی، اور اس فورس میں جتنے کام کرنے والے، اس لشکر میں کام کرنے والے جتنے شیاطین ہیں، اور ایک خاص جو شیطان ان کا سردار بڑا لیڈر ہے اس کو کہتے ہیں خنزب. اس کا ایک ہی کام ہے، وہ اور کوئی برائی نہیں کرتا، اس کی صرف ایک ہی ذمہ داری ہے کہ نمازی کی توجہ ہٹاؤ. اس کا نام ہے خنزب. اس کا کام صرف یہ ہے کہ جب اللہ کا کوئی بندہ یا اللہ کی کوئی بندی نماز کی نیت باندھے، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو حاضر کرے کہ میں احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہوں، وہ اس سے کوئی حرکت کھٹی چھٹی نہیں ہے، تو شیطان آ کر دل میں خیال آتا ہے. اس لیے فرمایا کہ خشوع کا ایک معنی یہ ہے کہ دل حاضر ہو، بدن بھی ٹھیک ٹھاک ہو، اور تمہارے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو. نماز میں دھکے اور سخت، اپنے پاؤں کو سخت رکھنا، کندھے کو سخت رکھنا، اور ناک چڑھا لینا، اور دل میں اپنے ساتھ کھڑے ہوئے کسی مسلمان کے بارے میں برا خیال پیدا ہو جانا کہ یہ کہاں سے بیچ میں آ سکتا، اور دل میں یا کوئی شخص ہے آپ کی اس سے لگتی نہیں ہے اور نماز میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، دل میں خیال پیدا ہو کہ یہ برا آدمی ہے، ساری نیکی آپ کی ضائع ہو گئی. اس لیے کہا کہ یہ بھی خشوع ہے کہ اپنے ساتھ کھڑے ہوئے مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو. یہ خطرے مت دو کہ تم نے چونکہ یہ نہیں کیا اسے تمہاری تو نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ نماز کے قبول ہونے کی ٹھیکیداری کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دے دی نا، اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ان سے ریٹائرمنٹ لے لی ہے اس نے اللہ نے, ان کے پاس یہ 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 ضمانت اور یہ گارنٹی ان کے پاس آ گئی ہے کہ یہ چاہیں جس کے بارے میں چاہیں فتویٰ دیں کہ فلاں فرقے کی نماز نہیں ہوتی, اس لیے انہوں نے نماز میں یہ حرکت نہیں ہوتی, ہماری نماز ہوتی ہے. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہ نہیں کہا, کچھ اور فرماتے ہیں, تم جو کچھ جی میں آئے کہہ لو, اپنی نمازیں ضائع کرو گے تم, اس لیے کہ دوسروں کی نمازیں تم ضائع نہیں کر سکتے, یہ اس کی اور اس کے اللہ کے درمیان ایک ملاقات ہے. اس شخص کا انجام مت بھولو, متفق علیہ حدیث میں التعلی علی اللہ, ہم نے اس کیسٹ میں جس میں سارے گناہ گنوائے ہیں جو کسی انسان کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں, اس درس کا کیسٹ کا عنوان ہے نیکیوں کو برباد کر دینے والے گناہ, اس میں ہم نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے جب قسم کھا کے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ فلاں آدمی کی مغفرت نہیں کرے گا, اس پر اللہ کا غضب اور غصے کو جوش آیا, اللہ نے فرمایا کہ تو کب سے میرے بارے میں قسمیں کھا کے فیصلے کرنے لگا, جا میں نے اس کی مغفرت کر دی اور تیرے سارے اعمال تیری ساری نیکیاں ضائع کر دی. اس لیے کہا کہ دوسروں کے بارے میں نرم رویہ اختیار کرو, دل میں بھی اور اپنی زبان کو بھی ذرا احتیاط سے استعمال کرو, فتوی مت دیا کرو فلاں کی نماز ہوتی ہے فلاں کا عقیدہ خراب ہے فلاں کہیں. والثالث انه السکون فی الصلاۃ, تیسرا معنی خشوع کا کیا ہے, نماز کے اندر سکون اطمینان, نماز میں حرکت نہیں کرو, نماز میں حرکت نہ کرو. علماء نے لکھا کہ دیکھنے والا اگر یہ کہے کہ یہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا, یہ ہے وہ حرکت جس سے نماز پہ شدید اثر پڑتا ہے. نماز میں تو یہاں سب کچھ پڑھ, ساری حرکتیں نماز ہی میں یاد آتی ہیں لوگوں کو, جبکہ خشوع کا معنی امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ والثالث انہ السکون فی الصلاۃ, نماز میں سکون سے کھڑے رہو. والرابع چوتھا معنی خشوع کا انہ الخوف, اللہ کا خوف. اور امام الرازی نے لکھا خائفون خوفا يملا القلب حرمه والاخلاق تهذيبا والاطراف تاديبا اي خشيه ان ترد عليهم صلاتهم. خشوع کا معنی یہ خوف ہے, نماز پڑھنے والے اس خوف میں مبتلا رہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نمازیں ان کے منہ پہ نہ مار دی جائیں, جیسا کہ حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث میں یہ مضمون موجود ہے, کتنے وہ نمازی ہیں جن کی نمازیں پھٹے پرانے کپڑوں کی طرح لپیٹ کر ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں. تو خشوع دل کا حاضر ہونا,
حضور قلب, اس کو خشوع اور خشوع کہتے ہیں. یہ نہ ہو
کہ نماز میں یا سجدے کے دوران دنیا بھر کے خیال آئے, جس طرح اقبال نے کہا تھا کہ میں جو سر میں سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے سلام آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. اور کہا کہ وہ نماز کے ایک نمازی سے کہا کہ تیری نماز بے حضور تیرا امام بے حضور, تیری نماز بھی بے حضور تیرا امام بھی بے حضور, ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر. ایسی نماز کا ایسے امام کا کیا فائدہ کہ نہ نمازی کا دل حاضر نہ امام صاحب کی گئے ہوئے, اس لیے کہ جیسے نمازی ہوتے ہیں ایسے امام ہی ملتا ہوتا. خشوع یہ وہ خشوع ہے, متفق علیہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو سرکار دو عالم نے دیکھا کہ تیزی سے نماز پڑھ رہا ہے, نہ سجدہ پورا اور نہ رکوع پورا صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا ہے, کہ ارجع فصلی فانک لم تصلی, جاؤ دوبارہ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی, تین مرتبہ کہا, تیسری مرتبہ آ کر اس نے یا غالباً چوتھی مرتبہ آ کر جب اس نے عرض کیا رسول اللہ مجھے تو یہی نماز آتی, میں تو دیکھو اچھا پھر نماز کا طریقہ سکھایا, صحیح طریقے سے وضو کرو پھر اللہ تعالیٰ کی سنا بیان کرو اور پھر قرآن میں جو تمہیں حصہ آتا ہے وہ پڑھو اور پھر سکون اطمینان سے رکوع کرو حتیٰ کہ سارے اعضاء اپنی جگہ ساکت ہو جائیں سکون پکڑ لیں, پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے قوما کر کے کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ حتیٰ کہ سارے بدن کے اعضاء سکون قرار پکڑ لیں. یہ نہ ہو کہ رکوع میں ٹھیک سے کھڑے ہونے سے پہلے ہی سجدے میں گر جائے, جیسا کہ عموماً لوگ ہمارے ہاں کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے دو سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنے سے پہلے ہی دوسرا سجدہ کر لیتے ہیں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رکوع کے بعد کھڑے ہو جاؤ حتیٰ کہ بدن کے تمام اعضاء اور پورا بدن ہر حصہ اپنی جگہ قرار اور سکون سے ٹھہر جائے, پھر سجدہ کرو اور سجدہ سکون اور اطمینان سے کرو, سجدے کے بعد بیٹھو تو اس طریقے سے بیٹھو کہ سارا بدن سکون سے اپنی جگہ ہر عضو ٹھہر جائے, پھر دوسرا سجدہ کرو. ہمارے ہاں تو رکوع کے بعد کھڑے ہونے سے پہلے ہی سجدہ اور سجدوں کے درمیان بھی بیٹھک سے پہلے ہی دوسرا سجدہ, اور یہ دونوں چیزیں واجب ہیں, یاد رکھیے اس بات کو آپ, یہ مسئلہ ہے, یہ دونوں چیزیں واجب ہیں. واجب اگر جان بوجھ کے چھوڑ دو تو پھر سے نماز نہیں ہوتی, اور اگر غلطی سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے. تو ہمارے ہاں اکثر لوگوں کی نمازوں کا کیا حال ہے؟ یہ کتنے اہم واجبات ہیں. ہر رکعت میں یہ دو اہم واجب تو چھوٹے ہی چھوٹے, تو چار رکعت میں گویا کہ آٹھ واجب چھوڑ دیے. اگر چار رکعت والی نماز ہے تو آٹھ واجب چھوٹے نہیں چھوٹے. اس لیے اس چیز کو عام کیا جائے کہ رکوع کے بعد اچھے طریقے سے سکون کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, اور اس کا علاج, اس کا طریقہ بڑا آسان ہے. کہ وہ دعائیں جو عموماً ہمیں سکھائی نہیں جاتی, ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں, وہ اگر ہم یاد کر لیں تو ان دعاؤں کی وجہ سے زیادہ دیر تک انسان کھڑا رہ سکتا ہے. ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اس کے بعد بھی ہے ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت ما بینہما. یہ اگر نہ بھی پڑھیں, کم از کم یہ دعا اگر ہم سب یاد کر لیں اور اپنے ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش میں تمام مسلمانوں میں اس چیز کو پھیلا دیں, لکھ کے کسی اچھے خطاط سے کم از کم یہ آدھا صفحہ ہر مسجد میں لگا دو کہ ربنا لک الحمد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. تو اس دعا کی پڑھنے کی وجہ سے تھوڑا بہت بہرحال ہو نیچے سجدے پہ جلدی جانے سے انسان احتیاط کرے گا. اور اسی طرح دو سجدوں کے درمیان کی دعا لے کر یاد کر لیں, اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی. یہ دعا دو سجدوں کے درمیان اگر یاد کر لی جائے, اس کو عام کیا جائے, مسجدوں کے امام حضرات خود بھی یاد کریں اور اپنے نمازیوں کو بھی اس کی تلقین کریں, تو عادت بن جائے گی نمازیوں کی کہ وہ اپنی نمازیں پڑھ رہے ہوں یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں, کم از کم یہ واجب نہیں چھوڑے گا ان کا. جو کہ واجب ہے لیکن عادت نہیں ہے, اس لیے اس کو لوگ چھوڑ رہے ہیں. تو یہ ہے سکون. اور اسی طریقے سے صحیح بخاری میں یہ آتا ہے کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ تیزی سے نماز پڑھ رہا, بڑی تیزی میں تیز نماز, سجدہ, رکوع, جناب ایک دو منٹ کے اندر ہی گویا کہ اس نے 12-14 رکعتیں اپنی نکالی. تو فرمایا کہ ما صلیت, تم نے نماز نہیں پڑھی. ولو مت مت على غیر الفطرہ, اس حال میں اگر مر جاؤ گے تم اسلام پہ نہیں مرو گے. اتنی شدید بات کی انہوں نے. نماز کو آرام سے پڑھو, سکون سے, اطمینان سے. خشوع کا مرکز دل ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی پناہ مانگی اس دل سے جس دل میں اللہ کا خوف نہ ہو. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع, اس علم سے پناہ مانگی جس سے کوئی فائدہ نہ ہو. معلوم یہ ہوا کہ علم تو بہت ساروں کو مل جاتا ہے, علم بہت ساروں کو مل جاتا ہے, لیکن کتنے وہ ہیں جن کے علم سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے؟ کتنے ایسے کتنے لوگ ہیں؟ اور کتنے وہ ہیں کہ جن کے علم سے اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچتا ہے؟ وہ اپنے علم کو سوائے فساد کے, فتنے کے, انتشار کے, امت کی توڑ کے, اس کے علاوہ کسی مثبت چیز اچھائی کے لیے اپنی توانائی اور علم کو استعمال نہیں کرتے. معلوم یہ ہوا کہ علم, اللہ سے علم مانگو, لیکن یہ دعا بھی کرو کہ اللہ ایسا علم دے جس سے مجھے بھی فائدہ ہو, تیری مخلوق کو بھی فائدہ ہو. اس لیے اللہ کا حبیب ایسے علم سے پناہ مانگتا ہے جس میں اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع خاشعون ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اے اللہ, میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جس کا فائدہ نہ ہو, ایسے دل سے جس میں خوف خشوع نہ ہو, ایسے نفس سے, نفس سے انسانی جو کبھی نہ بھرے. پیٹ اور نفس کی خواہشات یہ پوری نہیں ہوتی. قناعت اگر مل جائے تو پھر بات بن جاتی ہے. اور ایسی دعا سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو قبول نہیں ہوتی. اور صحیح مسلم ہی کی ایک حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ دعائیں جو رکوع میں آپ نے مانگی, اس میں ایک یہ ہے, اذا رکع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. رکوع میں یہ دعا دی کہ اللہ, میرے کان اور میری آنکھیں اور میرا دماغ اور میری ہڈیاں, میرا پورا جسم, پٹھے تک, یہ سب کے سب تیری اطاعت کو,
تیرے خوف سے تیری اطاعت کو قبول کرتے ہیں. خشع لك
سمعی. نماز کا خشوع اتنا اہم ہے کہ بعض علماء نے اسے نماز میں واجب قرار دیا ہے, نماز میں خشوع. اور یہ خشوع اس وقت پیدا ہوتا ہے جب نماز کا ترجمہ, مفہوم, مطلب سمجھ میں آئے. نمازی
جب یہ کہے اللہ اکبر,
ذہن میں یہ بات بیٹھے, کیا کہا تم نے, اللہ سب سے بڑا ہے, سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. جب سورہ فاتحہ پر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں کیا فرماتا ہے؟ میرے بندے نے میری تعریف کی, میرے بندے نے میری مجد میری بڑائی بیان کی, میرے بندے نے
یہ کہا. جب بندہ یہ کہتا ہے اياک نعبد و اياک نستعین, فرمایا کہ اب سورہ فاتحہ آدھی ہو گئی, میں نے تقسیم کر دی, آدھی میرے بندے کے لیے آدھی میرے لیے, میرا بندہ جو کچھ مانگے میں اس کو دوں گا. یہ حدیثیں اگر ذہن میں ہو اور سورہ فاتحہ کا ترجمہ ذہن میں ہو
تو پھر نماز سے زندگی بدلتی ہے.
پھر یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. جب نمازی نماز پڑھتے ہوئے اس کو پتہ تو چلے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے, یہاں تو عالم یہ ہے کہ نہ امام کو پتہ وہ کیا پڑھ رہا ہے نہ مقتدی کو پتہ وہ کیا پڑھ. رمضان میں 20 رکعت تراوی وہ 25-30 منٹ میں جناب پر 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 پر
کتنا مشین چلتی ہے.
ہمارے ایک دوست مجھے کہنے لگے کہ میں ہمارے محلے میں ایک جگہ کتنا مشین بھی چلتی ہے, تو میں یہ سمجھا کہ کیونکہ ہمارے ملک میں نماز کے وقت دکانیں بند تو نہیں ہوتی,
تو میں نے کہا شاید واقعی کوئی کتنا مشین چلتی ہوگی ان کی پڑوس میں, اس لیے نماز پڑھنے میں تکلیف ہوئی. وہ فرمانے لگے کہ محلے کی مسجد میں جو حافظ صاحب تراویح پڑھاتے ہیں وہ کتنا مشین ہے جناب, بڑی بڑی گڑیاں ان کے سامنے رکھتے ہیں, وہ مشین بجلی سے چل رہی سب کچھ. تو کہنے لگے کہ بس وہ یعلمون تعلمون سمجھ میں آتا ہے, بیچ اس سے پہلے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا پڑھ رہا ہے. یعلمون تعلمون یکسبون تکسبون, بس اس سے پہلے کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے کہ نماز پڑھنے والا امام یا مقتدی جب تک نماز کے الفاظ کے معانی پہ غور نہیں کرے گا, اور جب تک وہ امام اور وہ تراوی پڑھانے والا تراوی کی 20 رکعت ہو یا کم ہو یا زیادہ ہو, جتنی رکعت بھی ہو
جتنی بھی پڑھنے والے ہوں
ان میں جتنا قرآن بھی پڑھا جاتا ہو اس کا خلاصہ اس کا مفہوم جب تک بیان نہیں ہوگا, نمازیوں کی زندگی میں تبدیلی کیسے پیدا ہوگی, نمازیوں کے دلوں میں قرآن کی عظمت کیسے پیدا ہوگی, نمازیوں کے دلوں میں قرآن کی محبت اور شوق اور ذوق کیسے پیدا ہوگی. صرف ثواب کے لیے بس ہوئی زندگی گزر گئی, اس میں سال ہر سال گزر گئے, کوئی تبدیلی کے آثار دور دور تک نظر نہیں آتی. ترجمہ قرآن کا نماز کا, یہ فرض عین ہے بھائی, یہ فرض عین ہے. یہ علماء اور اماموں کی ان پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے مقامات اپنے محلوں اپنے ملکوں اپنے مقتدیوں اپنے نمازیوں اپنے شاگردوں کو پڑھائیں سمجھائیں. خاص طور پہ وہ نمازی بوڑھے ہوں بچے ہوں جوان ہوں جو مستقل نمازیں پڑھتے ہیں, ترجمہ قرآن کا پڑھنا شروع کرو. اب جب قرآن سمجھ کے پڑھا جائے گا سمجھ کے سنا جائے گا پھر زندگی میں تبدیلی آئے گی, پھر انقلاب برپا ہوگا. وہ انقلاب جو فرد کی زندگی سے شروع ہو کے حکومت کے ایوان اور اقتدار تک جائے گا. اب چونکہ وہ سب کچھ ایک رسم ہے, اس رسم کی زد میں سب آ گئے ہیں, اس لیے ہر ایک کی اپنی اپنی دکانداری ہے وہ چل رہی ہے. اس لیے فرمایا کہ نماز وہ اہم عبادت ہے جس سے زندگی میں تبدیلی اور انقلاب برپا ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نماز ہماری نمازوں میں روح نہیں رہی, نماز کے ترجمے پہ غور نہیں کرتے اور نماز سمجھ کے نہیں پڑھتے, نہ سمجھ کے پڑھائی جاتی ہے نہ سمجھ کے پڑھی جاتی. اس لیے یہ نمازیں ان نمازوں میں جان نہیں ہے. نماز پڑھنے والے نمازی جھوٹ بھی بولتے ہیں, چوری بھی کرتے ہیں, غیبت بھی کرتے ہیں, سارے گناہ کرتے ہیں, اور پھر نماز پڑھنے بھی آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ اپنی جگہ نماز اپنی جگہ. ایک صاحب کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ سینما ہاؤس میں گئے, وہاں وہ آدھی چھٹی میں نکلے باہر, کہنے لگے نماز پڑھنی ہے. لوگوں نے کہا بھائی تو کہنے لگے ہاں فلم دیکھنا اپنی جگہ نماز اپنی جگہ. یہ وہ نماز ہے جو اس کو گناہ سے نہیں روک, اس لیے کہ اسے اس بیچارے کو یہ بتایا نہیں گیا کہ نماز کیا ہے. ایک صاحب کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ سینما ہاؤس میں گئے, وہاں وہ آدھی چھٹی میں نکلے باہر, کہنے لگے نماز پڑھنی ہے. لوگوں نے کہا بھائی تو کہنے لگے ہاں فلم دیکھنا اپنی جگہ نماز اپنی جگہ. یہ وہ نماز ہے جو اس کو گناہ سے نہیں روک, اس لیے کہ اسے اس بیچارے کو یہ بتایا نہیں گیا کہ نماز کیا ہے. اسلام کا سب سے چوٹی کا وہ عمل, یہی وجہ ہے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے بنیادی ارکان میں کلمہ شہادت کے بعد کیا ہے, نماز ہے. اور قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب کتاب ہوگا وہ نماز ہوگی. اور یہی وہ نماز ہے جو قیامت قائم ہونے سے پہلے سب سے پہلے جو چیز اٹھا لی جائے گی امت سے وہ نماز ہے, اور وہ نمازوں کا خشوع ہے. اس لیے فرمایا کہ تم دیکھو گے, بعض روایات میں آتا ہے کہ تم مسجد کھڑی ہوئی دیکھو گے, مسجد کھڑی ہوئی دیکھو گے ان میں ایک بھی نمازی نہیں ہوگا. مسجد میں کون جاتا ہے, نمازی جاتا ہے. مسجد کھڑی ہوئی پاؤ گے ان میں ایک بھی نمازی نہیں ہوگا. جب نماز محض ایک رسم بن جائے گی, آج ہماری مسجدیں کھڑی ہوئی ہیں ان میں حقیقی نمازی کتنے ہیں جن کی نمازیں ان کو گناہوں سے روکتی ہیں, اول شيء يرفع من هذه الامه الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعه. امام طبراني کی معجم کبیر میں حدیث ہے، سب سے پہلی چیز جو امت سے اٹھائی جائے گی وہ خشوع ہوگا، حتیٰ کہ تو دیکھے گا کہ لوگوں میں تجھے ایک بھی خشوع کرنے والا نماز نہیں ملے گا. اول ما يرفع من الناس الامانه واخر ما يبقى من دينهم الصلاه. دوسری روایت میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جو چیز اٹھا لی جائے گی وہ امانت ہوگی. دونوں کا مفہوم صحیح، نماز کو صحیح طریقے پہ خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا بھی امانت ہے. امانت اٹھا لی جائے گی یعنی خشوع خضوع اٹھا لیا جائے گا. اور سب سے آخری چیز جو بچے گی لوگوں میں رسمی طور پہ وہ نماز ہوگی، وَرُبَّ مُصَلِّن لَا خَلَاقَ لَهُ عِنَّ اللَّهِ تَعَالَى. کتنے وہ نمازی ہوں گے جن کی اللہ کے یہاں کوئی قدر نہیں، لیکن نمازی صحیح نمازی نہیں ہوں گے. اول ما يرفع من الناس الخشوع، اور یہ خشوع اللہ کو اتنا پسند ہے کہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کی اچھی صفات کو جب اللہ نے بیان کیا سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں، تو الگ الگ نام لے کے بیان کیا، ان المسلمین والمسلمات
والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات
والخاشعين والخاشعات
والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم. خشوع خضوع کرنے والے مرد اور خشوع خضوع کرنے والی عورتیں.
والخاشعين والخاشعات، تو خشوع
یہ نمازوں کا، نماز کی اصل جان یہ خشوع اور خضوع ہے. یہ جس طریقے پر جس نماز میں خشوع خضوع ہو وہ نماز گویا کہ مقبول ہے. تو الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اب یہ نماز جس کے اندر خشوع خضوع ہوتا ہے یہ نمازی کو گناہوں سے روکتی ہے. اس لیے فرمایا
کہ والذین هم عن اللغو معرضون، اگلی آیت میں والذین هم عن اللغو معرضون، یہ وہ لوگ جو بیکار باتوں بیکار کاموں سے کنارہ کش رہتے ہیں، دور رہتے ہیں. یہ تیسری، پہلی چیز المؤمنون ایمان، دوسری چیز نمازوں کا خشوع خضوع، اور تیسری چیز جب نمازوں میں جان پیدا ہوگی تو نمازیں ان کو برائی سے ہر فضول کام سے روکیں گی. یہ غلط قسم کے کام نہ انجام دیتے ہیں، بلکہ اگر کسی وجہ سے ایسی کسی جگہ سے گزر بھی ہو جائے تو بڑے اچھے طریقے سے یہ گزرتے ہیں کہ اپنے دامن کو سمیٹ کے گزرتے ہیں. جس طریقے سے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں فرمایا
وعباد الرحمن الذین، رحمان کے بندے کون ہیں،
ان کی 13 نشانیوں کو بیان کیا، ان میں ایک یہ ہے والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. غلط قسم کی جگہ، غلط قسم کی مجلسیں اور غلط قسم کے لوگ، ان کے پاس یہ نہیں جاتے. اگر کوئی پکڑ کے لے جائے پھنسانے کے لیے کہ آئیے ہمارے حضرت کے پاس ہی آ جائیے، بڑا علم اللہ نے دیا ہے، کمپیوٹر رکھا ہوا ہے اور نہ جانے کیا کچھ ہے، بہت بڑا عالم ہے، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اس کے پاس لے جاؤ، تو اگر کوئی آدمی تمہیں غلطی سے کسی غلط آدمی کے پاس لے بھی جائے مجبور کر کے کہ تم اتنے عرصہ وہاں گئے ہو یہاں بھی آ کے دیکھ لو، تو اگر وہاں جا کے دیکھو کہ سوائے اختلاف کے، انتشار کے، فتنے کے، فساد کے اور تکبر کے اور حقد کے اور عجب کے اور گمراہی کے اور جہل کے اور کچھ نہیں ہے، یا کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں گناہ ہو رہا ہو، گناہ ہو رہا ہو اور تم چلے گئے وہاں تمہیں کوئی لے گیا، تو اب وہاں سے فوراً اٹھو اور اپنے دامن کو سمیٹ کے اٹھو. مرو باللغو مرو کراما، ایسے اپنے دامن کو سمیٹ کے اٹھو کہ دامن پہ کوئی چھینٹا نہ پڑنے پائے، اگر فلاح کا اصول چاہتے ہو. تو یہ فرمایا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں دوسرے مقام پہ فرمایا کہ یہ جب ان کو کسی غلط قسم کی باتوں کی ترغیب دی جاتی ہے اور فضول قسم کی مجلسوں کی طرف ان کو لے جایا جاتا ہے، اور ایسے لوگ اور ایسی مجلسیں، ایسی گفتگو جو بالکل بیکار، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب لغ فضول بیکار نکمی بات سنتے ہیں اس سے اعراض کرتے ہیں، ادھر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تم جانو تمہارا کام جانے ہم سے یہ کام نہیں کرتے، سلام علیکم، سلام کر کے دور سے گزر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں لا نبتغی الجاہلین، جاہلوں کے ساتھ ہم بحث نہیں کرتے، الجھتے نہیں ہیں ان سے، ان سے بحث نہیں کرتے. تو فلاح پانے والوں کی تیسری اہم نشانی یہ ہے، اور فلاح پانے والے مرد اور فلاح پانے والی عورتیں، کہ یہ کسی بھی غلط قسم کی مجلس غلط سوسائٹی وغیرہ میں نہیں جاتے. وہ جگہ، وہ گھر، وہ مقامات اور وہ محفلیں، وہ مجلسیں، وہ فنکشن اور وہ پروگرام، وہ پارٹیاں یوم والدین کے نام پہ لوگوں کو حرام کاری کی ترغیب دی جاتی ہو، یا مینا بازار کے نام پہ بے پردگی اور بے حیائی کو عام کیا جاتا ہو، یا کسی بھی خوبصورت نام سے مخلوط پارٹیاں ہوتی ہوں، موسیقی اور گانا بجانا ہوتا ہو، بچیوں اور بچوں کو رقص کی تعلیم دی جاتی ہو، انگلش میوزک، انگلش موسیقی پہ لوگوں کو، ان دھنوں پہ بچوں کو گمراہ کیا جاتا ہو، یا غلط قسم کے پروگرام، ٹی وی ڈرامے اور ویڈیو، جو کچھ بھی ہے سب آپ کو پتا ہے، یا ایسی جگہ جہاں جہاں شرک ہوتا ہو، بدعتیں ہوتی ہوں، حرام کاری ہو، گناہ کے اڈے، کسی کا گھر ہو یا کوئی ادارہ ہو، اگر اگر اس سے کوئی بھی ہو، اپنا ہو، کوئی پرایا ہو، مسلمان ہو، کسی اور نام سے کرتا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، ہر وہ جگہ جہاں برائی، گناہ، شر، نافرمانی، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہوتی ہو، وہاں سے مسلمان دور بھاگتا ہے. والذین هم عن اللغو معرضون، منہ پھیر کے چلا جاتا ہے کہ یہ تو لغو چیزیں ہیں. لغو کی تعریف میں بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد شرک ہے، بعض نے فرمایا ہر باطل چیز، بعض نے کہا ہر قسم کا گناہ، بعض نے فرمایا جھوٹ، اور بعض نے کہا کہ موسیقی، اور بعض نے کہا کہ وہ کھیل کود جو انسان کے وقت ضائع کرے. بعض مفسرین نے ایک فتح کی بات لکھی، فرمایا ہر وہ کام، ہر وہ فکر، ہر وہ دعوت جو کسی مسلمان کو اس کی زندگی کے اصل مقصد سے ہٹائے، جو کہ اللہ کی عبادت ہے، یہ لغو ہے، اس سے دور رہو. آج مسلمان ہوٹلوں میں، قہوہ خانوں میں، اور نوجوان سڑکوں، گلیوں، اسٹیڈیم وغیرہ میں گھنٹوں وقت ضائع کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہوں، تاش کھیلتے ہوں، یا بھی اور کھیل ہو. بعض ایسے ہیں کہ ان کی عادت ہے کہ گلی کی نکر پر بیٹھ کے جناب رات کو گفتگو ہوتی ہے، پان والے کے کیبن کے پاس کھڑے ہو کے اپنی ہوٹل میں اپنے وقت کو ضائع کیا جاتا ہے. تو ان نوجوانوں، بچوں، بڑوں کو سمجھایا جائے کہ اپنے وقت کو مت ضائع کریں، یہ لغو فضول چیز ہے، سیاسی گفتگو فضول ہے، کسی اور کے بارے میں گفتگو غیبت حرام. تو آپ نے گلی یا سڑک یا ہوٹل میں بیٹھ کے کوئی ذکر کرنا ہے کیا؟ یہ تعلیم ہوتی ہے، وہاں سوائے غیبت کے کیا ہوتا ہے؟ اس لیے اس وقت ان مجلسوں کو چھوڑ دو. بلکہ اگر وہ مسلم ہو کہ ہم نے یہاں سے نہیں اٹھنا، تو اسے کو اچھا نہیں، راستے کا حق کیا ہے؟ ہمارے تمہارے آقا اور سردار اور ہم سب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے کا حق کیا ہے بھائی؟ راستے کا حق ایک یہ ہے، امر بالمعروف، نیکیوں کا حکم کرو. راستے کا دوسرا حق یہ ہے، نہیں عن المنکر، کوئی بھی برائی کا کام مت ہونے دو. تیسرا حق یہ ہے، نگاہوں کی حفاظت. اور چوتھا حق یہ ہے، ہر تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دو. اگر آپ مسلم ہیں کہ آپ نے یہیں بیٹھنا ہے نا، گپ شپ لگانی ہے، ٹھیک ہے، آپ یہاں بیٹھ کے دین کا کام کرو، مسجد نہیں آنا چاہتے، رس میں نہیں آنا، یہیں بیٹھے رہو، نگاہوں کی حفاظت کرو، نیکیوں کی تلقین، برائی سے روکنا، تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، یہ راستے کا حق ہے، چار چیزیں. تو یہ لغو قسم کی ہر چیز، ہر کام سے دور رہو، اور دوسروں کو بھی دور رہنے کی تلقین کرو. چوتھی بات، والذین هم للزکات فاعلون، نماز اور زکات ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسی لیے فرمایا تھا کہ جو نماز اور زکات میں فرق کرے گا، میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، قرآن میں بار بار اسی لیے آیا ہے. اور فلاح پانے والوں کی اہم نشانیاں اور صفات میں، والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فلاح پانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ نیکیوں کے ساتھ ساتھ برے کاموں سے انسان دور رہے. اور والذین، اور وہ لوگ، هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم، سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی مملوکہ لونڈیوں کے، فانهم غير ملومين، بس وہ نہیں ہے اس میں ملامت زدہ. یعنی یہاں ایک اہم چیز تو یہ بیان کی، جو اصول اور قاعدہ ہے، کہ زنا اور ہر قسم کی حرام کاری سے وہ دور رہے. عن اللغو معرضون اور هم لفروجهم حافظون، شرمگاہوں کی حفاظت، ہر قسم کی حرام کاری سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت، نگاہوں کی حفاظت. اس کی تفصیل اسی صورت میں اور اگلی صورت النور میں، اس کی تفصیل سورہ النور میں جب اللہ کا ارشاد ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، اور قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. تو یہ چیز نہایت ہی ضروری ہے کہ اس سے معاشرے میں فساد پھیل جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، ہر وہ عمل اور ہر وہ گناہ اس برے کام کے قریب لے کے جائے. تو فلاح پانے والی اس قسم کے بڑے کبیرہ حرام گناہوں سے دور رہتے ہیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. فمن ابتغى وراء ذلك، پس جو تلاش کرے، فمن ابتغى، پس جو تلاش کرے، ڈھونڈے، وراء ذلك، اس کے علاوہ، یعنی ازواجہم
او ما ملکت ایمانہم، یہ دو حلال راستے ہیں، ان کے علاوہ تیسرا کوئی بھی راستہ وہ اختیار کرے گا، فاولئک هم العادون،
بس یہی لوگ ہیں حد سے تجاوز کرنے والے، اپنی نفسانی خواہشات کے پورے کرنے کا حلال اور جائز اور مباح طریقہ نکاح ہے. ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، ان کے علاوہ تیسرا جو راستہ بھی، اور ملکت ایمانہم بھی اس دور میں یہ چیز موجود تھی، اس وقت یہ چیز موجود نہیں ہے، اس وقت ہمارے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہے نکاح کا. تو نکاح کے اس مباح اور حلال اور جائز راستے کے علاوہ دوسرا جو راستہ اور جو طریقہ بھی انسان اپنے جذبات اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے جسم سے مخصوص خطرے جس طریقے سے بھی نکالے گا، وہ طریقہ حرام ہوگا، خواہ وہ زنا ہو، قوم لوط کا عمل ہو، اپنے ہاتھوں کی کوئی حرکت ہو، کسی جانور کے ساتھ بھی بدفعلی ہو، یا کوئی اور طریقہ ہو. چونکہ قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، تو کسی ایک مخصوص طریقے کو اگر بیان کر دیا جاتا تو دوسرے طریقے لوگ نکال لیتے. اس لیے قاعدہ مقرر کر دیا کہ یہ ایک قاعدہ ہے کہ الا علی ازواجہم، اس لیے فرمایا متفق علیہ حدیث میں کہ النکاح من سنتی، نکاح میری مستقل سنت ہے، اور فتنے کا اندیشہ ہو تو واجب ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو اس سے منہ پھیرے وہ مجھ سے نہیں ہے. تو نکاح کے علاوہ اس قسم کی خواہش پوری کرنے کا کوئی بھی طریقہ انسان کے اپنے جسم کی حرکت سے، دوسری کسی مخلوق کے جسم کے ساتھ حرکت کرنے سے، کسی بھی قسم کا جو معاملہ طریقہ ہوگا وہ حرام ہے، اور وہ کام کرنے والے ظالم ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. اس لیے فرمایا فاولئک هم العادون، اور دنیا اور آخرت کی فلاح پانے والوں کی چھٹی نشانی یہ ہے کہ ان کے پاس جو امانتیں ہیں، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، یہ لوگ اور یہ لوگ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا خیال کرتے ہیں. امانت سے مراد ہر امانت اور ہر ذمہ داری جو کسی انسان کے سپرد کی جاتی ہے، اپنے جان، مال، اولاد، گھر والے، بیوی بچے، نوکری، ملازمت وغیرہ، یہ سب امانت ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے حوالے امانتیں کی ہیں، ہر امانت لینے والے سے اس امانت اور امانتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اسی طرح وعدہ، اور وعدہ خلافی کرنا اور امانت میں خیانت کرنا منافقت کی نشانی ہے. اس لیے متفق علیہ حدیث میں منافق اور منافقت کی تین نشانیوں میں دو نشانیوں نے بیان کی کہ وہ عزت میں نقان و ادا و ادا اخلاق، امانت میں خیانت، وعدہ خلافی، یہ منافق کی نشانی ہے. تو فلاح پانے والے اپنی امانتوں کو ادا کرتے ہیں اور وعدوں کا پاس کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، ساتویں نشانی آیت نمبر 9 میں بیان کی، وہ یہ کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. جب شروع میں بات ہوئی قد افلح المؤمنون، تو وہاں بھی بات شروع کی نماز سے، بات شروع ہوئی نماز سے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اب یہاں بات ختم ہو رہی ہے تو نمازوں کی حفاظت. نمازوں کی حفاظت یہ ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت پر جماعت سے صحیح طریقے پر ادا کیا جائے. یہی چیز، یہی نشانیاں تقریباً جو یہاں ان آیات میں سورہ المؤمنون کی ہم نے پڑھی ہیں، سورہ المعارج 29 سپارے میں بھی اللہ نے بیان کی ہیں. آیت نمبر 19 سے بات کا آغاز ہوا، وہاں پر سورہ المعارج میں 16 آیات ہیں، وہاں پر بھی یہی سات نشانیاں ہیں. یہاں پر ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين، انسان یہ فرمایا کہ بہت بے ہمت، کم ہمت ہے، جب ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے تو بہت شور شرابے کرتا ہے، اور جب اس کو خیر ملتا ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، لیکن نمازی یہ کام نہیں کرتے، نمازی یہ کام نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کا ہم لوگوں کے بارے میں کتنا حسن ظن ہے کہ بھائی نمازی یہ حرکتیں نہیں کر سکتے. تو نمازی خود اپنے اعمال کا جائزہ لے کہ ارے نمازی تیرے بارے میں اللہ کا اتنا اچھا گمان، اللہ فرماتا ہے کہ انسان بے ہمت ہے، کم ہمت ہے، شور شرابے کرتا ہے، ناشکرا ہے، بخل سے کام لیتا ہے، ہاں لیکن نمازی ایسا نہیں کرتے. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، يهاي صلواتهم يحافظون على صلاتهم دائمون، الذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، ان عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون الا على وہی بات جو یہاں ہے وہاں پر. تو نمازوں کی حفاظت کے بارے میں متفق علیہ حدیث میں ارشاد ہے، اللہ کا سب سے پسندیدہ عمل الصلاۃ لوقتہا. تو یہ نشانیاں ہیں فلاح پانے والوں کی. قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون سے شروع ہوئی، اور صلواتہم علی صلواتہم یحافظون، ختم ہو گئی سات اہم نشانیاں. یہ اگر ہو تو کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک هم الوارثون، یہی وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس، جنت فردوس کے وارث ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ وہ جنت ہے جو جس جنت کے یہ لوگ وارث ہیں۔ وارث کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 43 میں اللہ نے فرمایا، نودو انتریکم الجنت اورثتموها بما کنتم تعملون، ندا اور آواز لگے گی اس دن، اللہ کی طرف سے آواز لگے گی، نودو ندا بلند ہوگی، انتریکم الجنت، یہ ہے وہ جنت، اورثتموها، جو تمہیں وراثت میں مل گئی، بما کنتم تعملون، تمہارے اعمال، فلاح پانے والوں کے اعمال دنیا میں کیے تھے اس کا بدلہ مل گیا۔ سورہ مریم میں ہے، تلک الجنہ اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ ہے وہ جنت جو اپنے بندوں میں سے ان کو ہم اس کا وارث بنائیں گے جو ہم سے ڈرے گا، من کان تقیا۔ سورہ زخرف میں ہے، تلک الجنت اللتی اورثتموها بما کنتم تعملون، جنت میں وارث بن کر جانا اس کی تمنا تو نبیوں نے بھی کی ہے۔ اللہ کا خلیل ابراہیم اپنی دعا میں کہتا ہے، سورہ شعراء آیت نمبر 85 میں ہے، وجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم، وجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم، اے اللہ مجھے جنت النعیم کا وارث بنا دے، جن کے بارے میں یہاں اللہ کا ارشاد ہے، اولئک هم الوارثون، یہی ہے وارث جنت النعیم و جنت المقیم اور جنت الفردوس کے۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من آمن باللہ ورسولہ واقام الصلاۃ وصام رمضان، رمضان آ رہا ہے، قریب ہے، تو سنیے، من آمن باللہ ورسولہ واقام الصلاۃ وصام رمضان کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، جس نے اللہ اور رسول پہ صحیح ایمان قبول کیا، نماز قائم کی، روزہ رکھے، اس کا اللہ پہ حق بن جاتا ہے کہ اللہ کی جنت داخل کرے، حاجر فی سبیل اللہ او جلس فی ارضہ التی ولدت فیہا، ہجرت کی ہو یا اپنی جگہ بیٹھا رہا ہو، دونوں صورتوں میں۔ قالوا یا رسول اللہ افلا ننبئ الناس بذلک، یا رسول اللہ ہم لوگوں کو بتا دیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، سنو، ان فی الجنت 100 درجہ، جنت میں 100 درجے ہیں، اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیل، مجاہدوں کے لیے 100 درجے، کل درجتین ما بینہما کما بین السماء والارض، ہر دو درجوں کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان۔ فاذا سالتم اللہ، جب اللہ سے سوال کرتے ہو تو کیا سوال کیا کرو؟ فسلوہ الفردوس، اللہ سے جنت فردوس مانگا کرو، فانہ اوسط الجنۃ واعلی الجنۃ، جنت کا سب سے اعلیٰ، سب سے اچھا مقام، سب سے اچھی جگہ وہ جنت فردوس ہے، اس لیے اللہ جنت فردوس نام ہے۔ اللہم انا نسالک الجنۃ الفردوس الاعلی لنا ولازواجنا ولاولادنا ولابائنا وامہاتنا واخاربنا واحبابنا ولجميع المسلمين والمسلمات۔ تو فسلوہ الفردوس، فردوس جنت فردوس مانگا کرو، جنت کا سب سے اعلیٰ مقام یہ ہے، وفوقه عرش الرحمن، جنت الفردوس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور ومنه تفجر انہار الجنہ، جنت کی جتنی نہریں ہیں سب وہیں سے نکلتی ہیں، دودھ کی نہر ہو، شہد کی ہو، پانی کی ہو، جس چیز کی جتنی نہر ہے سب وہیں سے نکل رہی ہے، مرکز ہے جنت الفردوس۔ فردوس فارسی کا لفظ ہے، باغات، کھلے باغات کو فردوس کہتے ہیں۔ ایک شاعر نے کشمیر کے بارے میں کہا تھا، کسی زمانے میں کشمیر کے ایک شاعر نے کشمیر کے بارے میں کہا تھا کہ اگر فردوس بر روئے زمین است، ہمیں است و ہمیں است و ہمیں است، زمین کے اوپر اگر کہیں جنت فردوس ہے تو یہی کشمیر ہے، یہی ہے، یہی ہے، تین بار اس نے کہا کہ اگر زمین کے اوپر کہیں فردوس ہے یہی ہے، یہی ہے، تو فردوس گھنے باغات، فردوس الاعلی، فرمایا کہ فسلوہ الفردوس فانہ اوسط الجنۃ واعلی الجنۃ وفوقہ عرش الرحمن ومنہ تفجر انہار الجنۃ، یہی وہ فردوس، جنت فردوس۔ ایک صحابی ہیں حارثہ، جو بدر کی لڑائی میں شہید ہو گئے، نوجوان ہیں، بالکل کم عمر، کم عمری والے نوجوان، اور ان کی ماں سے ان سے بہت محبت تھی، یہ بدر میں شہید ہو گئے، ماں بہت پریشان اور اپنے بیٹے کے غم میں، اس کی جدائی میں آتی ہیں اور سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں یہ اپنا دکھ پیش کرتی ہیں، دل کی کیفیت کو، کہ سیدنا انس یہ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث ایک سے زائد جگہ پہ موجود ہے، کہ اصیب حارثة یوم بدر وهو غلام نوجوان تھے، فجاءت امه للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ قد عرفت منزلة حارثة مني. آپ کو پتا ہے مجھے اپنے بیٹے حارثہ سے کتنی محبت تھی، آپ تو جانتے ہیں نا، تو اس لیے یا رسول اللہ فإن يكن في الجنة اصبر واحتسب، اگر وہ جنت میں چلا گیا ہے تو میں صبر کروں گی اور ثواب کی نیت سے بیٹھی رہوں گی، وإن تكن اخرى اور اگر ایسا نہیں ہے ما اصلح تو میں کیا کروں گی. صحابیہ اور شہید ہونے والے صحابی کی ماں یہ نہیں کہتی ہے میرے بیٹا جنت میں کیا ہوتا، آج تو چھوٹے چھوٹے عمل کی وجہ سے ہم کہہ دیتے ہیں صاحب، وہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ بتائیے کہاں ہے میرے، اگر جنت میں ہے تو میں صبر کروں اور اگر ایسا نہیں ہے، ساتھ یہ بھی یقین تھا کہ اللہ کے نام پہ شہید ہونے والا جنت میں نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا، تو اس لیے یہ بھی نہیں کہا کہ جہنم میں کیا فرمایا کرے اگر ایسا نہ ہو. یہ عجیب جملہ عرض کیا تو میں کیا کہوں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہی حقی کیا ہو گیا تجھے، اوہ دل کی کیا تو پاگل ہو گئی ایسی باتیں کرتی، نبی تو یقین کی روشنی میں بولتا ہے اس لیے فرمایا مجھے کیا ہو گیا کیا تو پاگل ہو گئی، انہا جنان کثیرہ ایک جنت ہے کیا وہ تو کئی جنتیں ہیں، وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَهُ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى تیرے بیٹے کو تو فردوس سے اعلیٰ اللہ نے دیا، مجھے کیا فکر، میرے بیٹے حارثہ کو اللہ نے جنت کے سب سے بلند مقام تو کیوں فکر کرتی ہے، یہ ہے جنت فردوس، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے والدین بہن بھائیوں ہماری بیوی بچوں اولاد احباب رشتہ داروں تعلق داروں اور تمام مسلمانوں کو ہم سب کو اللہ تعالی اس جنت فردوس کا اہل بنائے، اگرچہ ہمارے عمل تو اس قابل نہیں ہے لیکن اے اللہ ہم تیری رحمت سے نا امید بھی نہیں ہے، اس سے درخواست کرتے ہیں تیرے اسماء حسنہ اور صفات عالیہ کو پیش کر کے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہم سب کو اپنی اس جنت فردوس کا اہل بنا دے. صلی اللہ علیہ وسلم.